الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العظیم. اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر. قالوا السلام, انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم. قال سلام, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیف, بس تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ, پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے ہیں, نکرہ, تو ان سے متوحش ہوئے. واوجس منہم خیفہ, اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, ان فرشتوں نے کہا مت ڈریے. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں. امرأته قائمة فضحكت فبشرناها, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی, بس وہ ہنس پڑی. فبشرناها, تو ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کے پیدا ہونے کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی. قالت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا یا ویلتا, ہلاکت ہو, اعلد, کیا میں بچہ جنوں گی, وانا عجوز, حالانکہ میں بوڑھی ہی ہو چکی ہوں, وہذا بعلی شیخا, اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب, بے شک یہ عجیب و غریب چیز ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, فرشتوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے امر سے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہو اے گھر والو, بے شک وہ حمید ہے مجید ہے. بس دوستو اور بزرگوں, اوپر سے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا سلسلہ چل رہا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا, اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سنایا, اور پھر اس کے بعد نمبر تین پر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنایا, اور پھر اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ در حقیقت ایک مقدمہ ہے, اور در حقیقت ضمنی طور پر سنا رہے ہیں. اصل قصہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان کرنا ہے, لیکن بیچ میں یہ قصہ بطور مقدمہ کے اور بطور تمہید کے بیان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے قصوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا تھا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, کہ قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا, یوں فرمایا تھا. پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. لیکن یہاں اس طرح نہیں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فلانی قوم کی طرف بھیجا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. در حقیقت جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اور ان کو تحس نحس کر دو, ان کو ہلاک اور برباد کر دو, اور ان پر میرا عذاب نازل کر دو. تو اصل مقصد یہ تھا بھیجنے کا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم جا ہی رہے ہو لوط کے پاس تو ایسا کرو نا, یہ کام بھی کرتے آؤ, یہ کام بھی کرتے آؤ. اور وہ کام کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت حاجر علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں تمنا ہوئی کہ جس طرح حضرت حاجر کے یہاں یہ بیٹا پیدا ہوا تو میرے یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے. تمنا دل میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے یہاں یہ ہو گیا تو میرے یہاں بھی ایسا ہو, آپ کے یہاں ایسا ہو گیا تو میرے یہاں بھی ایسا ہو, سمجھے گا نہیں. چنانچہ تمنا کر رہی تھی, اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی خواہش کہ جس طرح حضرت حاجر, حاجرہ نہیں کہ والوں حاجر کہنے کا اصل نام کیا ہے, حاجر حاجر, آپ نے حاجرہ بنا بھی دیجیے, اصل کیا ہے حاجر, ہا علی زبر ہا جی اور حاجر علیہ السلام. تو جس طرح حضرت حاجر کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی طرح سارا کے یہاں بھی کوئی اولاد ہونی چاہیے. لیکن ظاہراً ایسے حالات نہیں تھے اور ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ اولاد پیدا ہو, کیونکہ حضرت سارا علیہ السلام کی عمر بھی بڑی ہو چکی تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ خوشخبری لے کر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی, 120 سال, اور حضرت سارہ علیہ السلام کی ایک قول کے مطابق 90 سال عمر ہو چکی تھی, اور ایک قول کے مطابق 92 سال 92 ایئرس کی ہو چکی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی عمر کے اندر عام طور پر بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں. تو گویا امید تو کرتی تھی کہ پیدا ہو, تمنا تو کرتی تھی پیدا ہو, لیکن ادھر جب اپنی عمر کو دیکھتی اور اپنی حالت کو دیکھتے تو مایوس ہو جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو یہ سب معمولی سی بات ہے. جب وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو پتھر سے زندہ نکال سکتا ہے, تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ ایک بڑی عمر والی خاتون کے بطن سے ایک اولاد پیدا کر دے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری فرمائی اور فرشتوں کو بھیجا. رسولنا, ہمارے فرشتے, جمع کر سیگا اللہ پاک نے استعمال کیا. کتنے فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے؟ تو مفسرین کہتے ہیں تین فرشتے آئے. کون کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تین فرشتے یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے, اور جا رہے تھے کہاں؟ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے. نمبر دو, بعضوں نے کہا کہ نہیں, تین فرشتے نہیں تھے بلکہ آٹھ فرشتے تھے ٹوٹل, ایٹ. بعضوں نے کہا کہ نہیں, ٹوٹل نو فرشتے تھے. بہرحال جتنے بھی فرشتے ہوں, انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی. لیکن خوشخبری سنانے سے پہلے آ کر سب سے پہلے جو انہوں نے کہا وہ کیا کہا؟ السلام علیکم. قالوا سلاما, انہوں نے کہا سلام, سلام علیکم. اس سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی مہمان یا جب کوئی آنے والا شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے تو سلام کرے. کیا کرے؟ سلام کرے. یاد رکھیے, ہر قوم اور ہر ملت کے اندر اور ہر سوسائٹی کے اندر اور ہر جماعت کے اندر جب لوگ آپس کے اندر ملتے ہیں تو ملتے وقت گریٹنگ کے الفاظ بولتے ہیں. جس کو ملاقات کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں. ہر قوم بولتی ہے, ہر جماعت بولتی ہے, ہر ملت والے اور ہر مذہب والے کچھ کلمات بولتے ہیں. لیکن دین اسلام کے اندر ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو اس وقت جو الفاظ ہمیں شریعت نے بتلائے ہیں وہ بڑے بہترین الفاظ ہیں, بہت شاندار. اور وہ کیا لفظ ہے؟ وہ لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ السلام علیکم میں سب سے پہلی خوبی تو یہ کہ اس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام پایا جاتا ہے, السلام. سب سے پہلا تو کیا ہے؟ السلام. نمبر دو, السلام جب کوئی کہے گا تو جہاں اس نے اللہ کا نام لیا تو وہیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا. جیسے اللہ 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 کوئی کرے تو اسی طرح السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, کوئی یہ کرے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے 99 نام, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں, تم ان ناموں کے ذریعے سے کیا ہے؟ پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو جب اللہ کا نام لیں گے تو ایک تو اللہ کا نام لیا, نام لینے کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر ہوا. نمبر تین, تیسری خوبی سلام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سلام کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. اور چوتھی بات اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ تم میری طرف سے مقمون ہو, میری طرف سے نہ تجھے کوئی جانی نقصان پہنچے گا, نہ کوئی مالی نقصان پہنچے گا, اور نہ کوئی تیری آبرو کو نقصان پہنچے گا. تو میری طرف سے بالکل بے خوف ہو جا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عجیب و غریب سلام ہے. سلام کے احادیث کے اندر بے شمار فضائل اور بے شمار آداب بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ سلام کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. سب سے پہلے خود السلام علیکم کرے تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ زیادہ. ہم دیکھیں کہ یعقوب بھائی آ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ یعقوب بھائی مجھے سلام کرے میں سلام کر دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ اسماعیل بھائی کو میں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو اسماعیل بھائی مجھے سلام کرے میں خود اسماعیل بھائی سے سلام کر دوں السلام علیکم. کیا ہوگا؟ یہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں اس کا درجہ بڑھ جائے گا. سمجھ گئے نا بات؟ کتنا بڑھے گا؟ فقہا نے عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو ایسے تو دیکھا جائے نا تو واجب کا درجہ بڑا ہوا ہے اور سنت کا درجہ واجب سے چھوٹا ہے. ایک شخص سنت ادا کرے تو اس کو مثلا 10% ثواب ملتا ہے اور جو شخص واجب ادا کرے تو فور انسٹنس اس کو 20% ثواب ملتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. سمجھ گئے نا بات؟ تو ایسا ہے. لیکن سلام کے اندر الٹا معاملہ ہے. سلام کے اندر کیا ہے؟ الٹا معاملہ. الٹا معاملہ کیسے؟ کہ فقہا کہتے ہیں کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن سلام کرنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے اور جواب دینے میں ثواب کم ملتا ہے. حالانکہ جواب دینا کیا ہے؟ واجب. اور سلام کرنا کیا ہے؟ سنت. اس سنت کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے. ایک حدیث کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر سے بری ہے. اس کے دل میں تکبر نہیں پایا جاتا. تو اب دیکھیے جو شخص سلام کر لے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں میل اور کچیل نہیں ہے. اس کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہے. اس کا دل صاف ہے. اس لیے اس نے آ کر سب سے پہلے کیا کر لیا؟ سلام کر لیا. بہت ستا رہا ہے زیادہ. میں نے کچھ یہاں فوٹو لے کر آیا ہوں اور ادھر ادھر ہوتا ہے. جی ایک حدیث میں بہرحال بہت سارے سلام کے آداب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مؤمن نہ بنو اور مؤمن نہ ہو جاؤ. اور فرمایا اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. سمجھے گے آپس میں کیا ہے؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جس کی وجہ سے اور جس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم. تم آپس میں خوب سلام کیا کرو تو اس سے آپس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ محبتیں پیدا ہو جائے گی. اور جب آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی کینہ حسد بغض دور ہو جائے گا تو پھر تم مومن بن جاؤ گے. اور جب تمہارے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تو بہرحال سلام کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ کہ تو سلام کیا کر ہر ایسے شخص کو جسے تو جانتا ہے اور ہر ایسے شخص کو بھی جسے تو نہیں جانتا. تو گویا جاننے والے کو بھی سلام کرنا چاہیے اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کرنا چاہیے. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے دوستوں. سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو شخص کھڑا ہو تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور جو شخص کھڑا ہو اور ایک شخص چل رہا ہو تو چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے. کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. بڑا چھوٹے کو سلام کرے. اور سلام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تکبر محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ دل کھول کر کیا کرنا چاہیے, السلام علیکم کہنا چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہنے دیتے تھے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ آپ بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور آنے والا بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا بھی جواب دیتے, وعلیکم السلام. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم سے ابتدا کرنی چاہیے. اور دیکھا کہ سامنے والے نے بھی السلام کہا تو پھر ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. یہاں مفسرین نے اور محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ چونکہ شروع ہی سے السلام علیکم کرنے کی تھی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی جو شخص جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے نا, تو اس سے پہلے کہ میں اور آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں, اللہ کے رسول کا سلام ہم پر آ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم السلام پیش کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہم پر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور عادت ختم نہیں ہو رہی, سمجھے کہ نہیں؟ عادت مٹتی نہیں ہے. کسی کو پان کھانے کی عادت ہو, سمجھے کہ نہیں, تو جب تک پان نہیں کھائے گا چین نہیں آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دنیا کے اندر نماز سے محبت تھی تو قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اس کو اجازت مل جائے گی. جس کو قرآن کریم کی تلاوت کا بہت شوق تھا تو وہ قبر کے اندر تلاوت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, جیسی جیسی عبادت کا شوق ہو اس کے اندر وہ لگا رہے گا. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ خود سلام کرتے, تو عجیب بات لکھی, پڑھ کر بہت دل خوش ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ کہیں, ہم کہیں اس سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہم پر پیش ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے یہاں سلام کے اندر واقعی بہت کوتاہی ہو رہی ہے, ہم سلام نہیں کرتے دوستوں. اچھے اچھوں کو میں نے دیکھا سلام نہیں کرتے. ہمارے بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کرتے, ہمارے بچے جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر نہیں نکلتے. ایک شخص گھر پہنچا السلام علیکم, چھوٹا بھائی بڑے سے سلام نہیں کرتا, بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا, بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا, باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا. سمجھ دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک شاگرد اپنے استاد کو سلام نہیں کرتا. کمال کی بات ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں, سلام کا رواج ہی نہیں ہے دوست. کبھی کبھار کر لیتے ہیں, اور فون پر تو جیسے ہی جب کسی نے فون کیا اور فون اٹھایا تو بازوں کی عادت فون اٹھا کر یعنی کہ یس ہو از اٹ, سمجھ گئے, یا فون اٹھایا جی کون بولو, یوز کرے نا. ایسا نہیں ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسا نہیں, جی کون بولو, ہاں بولو ہوں چاہیے. ایک شخص کو جو ہمارے پیسے ہندوستان بھیجتے رہتے ہیں تو ان کو کبھی فون کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ ان کا جواب اس طرح ہوتا ہے, جی بولو ہوں کام سے آج آئے بھاؤ سے, سلام والا اپنی بات نہیں بولے, سمجھے کہ نہیں, سلام کی بات نہیں. تو دوستوں اور بزرگوں درخواست یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملو سلام کرو, سلام سلام کے اندر بہت فائدے ہیں, بہت فائدے ہیں. اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھے کہ نہیں. ہائے ہلو کو بالکل چھوڑ دو, جی اور فلاں کو بھی چھوڑ دو, السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالو. دیکھیے فرشتے یہاں آئے خوشخبری دینے کے لیے آ رہے ہیں, ابھی خوشخبری سنائی نہیں ہے. سب سے آخر کا سلامن, السلام علیکم, تو قال السلام, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا, وعلیکم السلام, یوں فرمایا, فوراً جواب دیا. پھر کیا ہوا, چلو اب سلام کی بات ختم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیف, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اندر بھاگے, دوڑے دوڑے, سمجھے جی. گھر والی بیوی سے کہا مہمان آ گیا, کھانا تیار کرو, سمجھے کہ نہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا گائے بچھڑے یہ سب بہت ہمیشہ رہتے تھے, اس کا اسٹاک رہتا تھا. فوراً ایک بچھڑا کاٹا, کاٹ کر اس کے گوشت پہ ٹکڑے کیے اور باربیکیو کیا, اور باربیکیو کر کے فوراً وہ گوشت مہمان کی خدمت میں حاضر کرتے. فما لبث ان جاء بعجل حنیف, تھوڑی ہی دیر میں, کیا تھوڑی ہی دیر میں, بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت لے کر ان کی خدمت میں آ گئے. پتا چلا کہ کوئی شخص تمہارے گھر پر آئے تو پہلے تو السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیر خیریت پوچھو, اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھو, گھر میں جا کر جو کچھ کھانا پینا میسر ہو فوراً اس کی خدمت میں حاضر کرو. بعد میں تھرڈ بزنس, بعد میں دوسری بات ہے, پہلے یہ کام کرو. پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ آتا تو ہو تمہیں ہوں لے ہو ٹھنڈو کے گرم چائے جیو کی کافی جو ہے, کیا آئس کریم لاوے کے سیون اپ لاوے کے کوک لاوے ڈرنک جو ہے, نہیں پوچھو نہیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, سمجھے کہ نہیں, آپ کچھ کھائیں گے, آپ کچھ کھائیں گے, تمہیں کہیں کھاوا نہیں, ظالم ہوں ناچ کے والا. وہ ایک مرتبہ ہمارے اہلیہ ہے, ان کے جو چچا ہیں سلمان بھائی کولا نیوز بری کے اندر, ابھی ہمارے خضر صاحب نور اللہ برکتہ کا انتقال ہوا نا, تو اس موقع پر ہم وہاں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے قصہ سنا رہے تھے کہ ہم چار آدمی ہیں کہ یہ ہوں ہمارا بھائی اسماعیل نہان ہے, میں چار جائیں کہ ہمیں کہ کام تھی لشکر کی آئیں گے کہ ابھی ہمیں سفر کری نے جب لشکر ہم پہنچیں گے کہ ہم کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی, تو ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے کہہ دیا کہ جو اگر یہ پوچھے پڑا گھیر والا کہ کھاوانا چاہے کہ نہیں کھاوانا, تو چکو کہہ دی وانو کے کھاوانا چاہیے, مجھ پڑے گی نانو کے نہ کھاوانو, چانو پوچھے نا تو بھی نہ نو گے, چاہنو بھی ہاں کہہ دے چونکہ ہاں چائے پیوانا میں کھاوانا بھی چاہیے, سمجھ پڑے گی نا. سنان جی مشورہ سب ہو گیا, گھر پہنچے, اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ تمہیں کھاوانا, تو دو نے کہا ہاں کھاوانا, دوسرے دور کا نہ ہمیں تو ماشاء اللہ رہنا چاہیں گے. اب کیا ہوا, کھانا آ گیا, اب انہوں نے تو یوں کہا تھا کہ ہمارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے, وہ بےچارے بھوکے رہے اور ان دونوں نے خوب کھایا. تو خیر ہمارے یہاں رواج یہ کہ پہلا پوچھیے کہ کھاوانا کہ پیوانا, نہیں کھانے بانے کا پوچھ پوچھو لا کر رکھ دو, سمجھے گا. کم از کم یہ کرو کہ ایسی چیز تو شروع میں فوراً لا کر رکھو کہ اس کے لانے کی وجہ سے وہ بگڑتی نہ ہو, ویسٹ نہ ہوتی ہو. مثلا ڈرنک لا کر رکھ دیا, ڈرنک ویسٹ نہیں ہوا, دوبارہ ہم واپس کر سکتے ہیں یا دوسرے گھر والے اس کو پی سکتے ہیں, سمجھے. الحمدللہ اللہ پاک نے یہاں تو بہت دیا ہے, سمجھے. پھر اس کے بعد ذرا پوچھو کہ بھائی اور کیا لیں گے, اور کیا لاؤں. اب مہمان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ بھائی اس کو کھلانے میں اور پلانے میں میزبان کو کوئی تکلف نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پوچھے کہ ہاں ہوں لیوانا, تو وہ شرم کے مارے ناچ کہے گا بیچارہ, سمجھے کہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ان لوگوں سے ذرا برابر پوچھا نہیں, سلام وعلیکم السلام, خیریت سے تشریف لے کے اندر گئے اور گنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے. مفسرین نے یہاں, محدثین نے یہاں یہی مسئلہ بیان کیا کہ جیسے ہی مہمان آئے تھوڑی سی خیر خیریت پوچھنے کے بعد جلد از جلد جو چیز میسر ہو, واٹ ایور از اویلیبل, سمجھے نا, ایسا نہیں کہ اچھا, جو کچھ اویلیبل ہو وہ لا کر ان کے سامنے پیش کر دو, اور پھر ان کے اس کے بعد اور مزید استطاعت ہو تو پھر مزید کھانے کے لیے اندر کریں. ہم لوگ ترکی گئے تھے, آپ کو ہم نے یہ قصہ سنایا تھا, والد صاحب نمبر اللہ عمر کنہو بھی ہمارے ساتھ تھے, بغیر کسی تیاری کے ہم یہاں سے چلے گئے تھے. کسی نے کہا, مفتی شبیر صاحب نے کہا تھا کہ حضرت ترکی کی ٹکٹ بہت سستی ہے, ترکی کی ٹکٹ 60 پاؤنڈ کا ریٹرن. اچھا, لیکن ابھی جانا پڑے گا. ہاں کرو. اب میں تو پڑھانے گیا ہوا تھا, والد صاحب کا فون ہے کہ چلو جلدی آؤ, ہمیں تو جانا ہے ترکی. اسی کپڑے پہن کر اسی کپڑے کے اندر ہم تو چلے, نہ کوئی ہوٹل کا ایڈریس, نہ ہمارے پاس وہاں کہاں جانا ہے, کوئی پلان نہیں, بغیر کسی پلان کے بلائنڈلی ہم وہ سفر کر رہے ہیں. اب راستے میں میری گھبراہٹ, گھر والوں کی گھبراہٹ, بچے بھی سب, ہم ابا سے کہہ رہے, ابا آپ نے وہاں کوئی انتظام کیا ہے نہیں کیا؟ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ, کیوں فکر کرتے ہو بھائی, سمجھے گا. اب پتا نہیں کیا تسبیح پڑی ہوگی والد صاحب نے, ورنہ انہوں نے کہ ہم ایئرپورٹ پر اترے ازمیر, تو وہ امیگریشن آفیسر جو تھا نا, اس نے ہم کو دیکھ کر ایسا محسوس کیا کہ یہ تو تبلیغ جماعت والے ہیں, سمجھے گا. تو انہوں نے کہا جماعت, ہم نے کہا نہیں جماعت نہیں, ہم تو ایسے ہی سیاحت کے لیے اور گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کیا کام ہے؟ کیونکہ وہ صرف سیاحت ہے, کہاں ٹھہرنے والے ہیں؟ کہیں نہیں, یہاں سے ان شاء اللہ ہم ڈھونڈ لیں گے. لیکن نہیں نہیں, تم پہلی مرتبہ آئے گا؟ ہاں پہلی مرتبہ. کہیں کہ دیکھو ایسا کرو, تم وہاں اندر جا کر بیٹھو, میرا انتظار کرو, میں ان سارے مسافرین کو کا کام کر کے اور امیگریشن کا کام کر کے تمہارے پاس ایک گھنٹے میں آتا ہوں, ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آتا ہوں. چنانچہ ہم بیٹھے رہے, ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ آفیسر باہر آئے اور کہنے لگے کہ ایک شخص کو میں نے فون کیا ہے, اس کا تعلق تبلیغ جماعت سے ہے, ان کا نام اسماعیل بھائی ہے, وہ ابھی آپ لوگوں کو یہاں سے لینے کے لیے آئیں گے, آپ وہ ہے نا آپ کا سارا انتظام کر دیں گے. کیا کریں گے؟ سارا انتظام کر دیں گے. اچھا, تو ہم تو بیٹھے رہے, تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ بھائی آ گئے, ماشاء اللہ داڑھی والے نیک تبلیغی ساتھی, اور بڑی وین لے کر آ گئے. ہم تقریباً 10-11 آدمی تھے, بچے سب ملا کر, تو وہ ہم کو بٹھایا. حضرت آپ کا سب کام ہو جائے گا, کوئی فکر نہ کرو. تو صبح صبح بالکل ہم پہنچے تھے, برابر صبح صبح ہم کو بٹھایا اور بٹھا کر سیدھے گھر لے گئے. گھر پہنچے نا, گھر ہم پہنچے نا, ناشتہ تیار. ہم کو پوچھا نہیں کہ آپ ناشتہ کرو گے یا نہیں کرو گے, ناشتہ تیار, ذرا ہلکا ناشتہ جس میں چائے تھی, کچھ انڈے تھے, کچھ تھوڑی سی یہ چیز تھی. تو انہوں نے بالکل ایسا ہی معاملہ کیا جیسے یہاں اس قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا کرو, آپ لوگ تھکے ہوئے ہو, پوری رات سفر کر کے آئے ہو, یہ تھوڑا سا ہلکا ناشتہ ناشتہ کر لو, اور ناشتہ کر کے تم لوگ آرام کرو, سو جاؤ. چنانچہ ہم سو گئے. ہم نے کہا پروگرام کی کچھ باتیں کر دیں, ابھی نہیں, ابھی آرام کرو, آپ پروگرام کی بعد میں بات کریں گے. تو ہم نے وہ تھوڑا سا ہلکا ولکا ناشتہ کیا اور پھر ہم سو گئے. تقریباً 10 بجے ہم دوبارہ, 9:30 بجے دوبارہ اٹھے, صبح صبح بالکل پہنچ گئے تھے. تو جیسے اٹھے تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اور خوب بہترین ناشتہ تیار, جس میں کھانا بھی جیسے ترکاری بھی تھی, انڈے بھی تھے, اور پنیر بھی تھی, ہنی بھی تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, بڑا ناشتہ تھا. وہ بڑا ناشتہ کیا. اب بڑے ناشتے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب کچھ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد کچھ بات کرتے ہیں, کہ نہیں ابھی بھی تھوڑا آرام کرو, کوئی بات نہیں, ابھی تو ظہر کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جائیں گے, پھر بات کریں گے. چنانچہ بیٹھے رہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے, پھر ہم ظہر پڑھنے کے لیے گئے. ظہر کے بعد پھر گھر آئے تو پھر ماشاء اللہ بہترین دوپہر کا کھانا تیار تھا. جب ہم نے کھا لیا دوپہر کا کھانا بھی, اور ہم کو اچھی طریقے سے آرام مل گیا, اور اس کے دل میں بھی سکون آ گیا کہ ان مہمانوں نے اچھی طرح راحت اور اطمینان اور آرام کر لیا, تب جا کر کے لگی کہ اچھا اب بتاؤ تمہارا پروگرام کیا ہے. ہم نے کہا ہمارا پروگرام تو بھائی یہ ہے کہ ہم استنبول جائیں گے, اور وہاں جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ واپس گھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اچھا یہ بولا. پھر کہا کہ چلو اب ٹاؤن سینٹر میں چلتے, اور پھر ٹاؤن سینٹر میں جا کر ہماری کوچ کی ٹکٹ بک کروائے, اور بک کرنے کے بعد پھر دوبارہ گھر آ گئے, کیونکہ کوچ شام کو تھی, سمجھے گا, رات کے وقت. تو دوبارہ شام کے وقت پھر دوبارہ ناشتہ کروایا وغیرہ وغیرہ, اور پھر کوچ تک ہم کو چھوڑنے کے لیے آئے, اور کوچ میں ہم کو بٹھایا, ڈرائیور سے تاکید کر دی کہ دیکھو یہ مسافرین لوگ ہیں, ان کو زبان نہیں آتی, ان کا خوب خیال رکھنا, اور دیکھو وہاں جو تم سروس پر اترو گے تو یہ ٹکٹ ایسا خریدا ہے کہ جس میں کھانا بھی انکلوڈ ہے, تو میک شور کر کے یہ کھائے بھی یہ لوگ, ہم کو ان کو سب بتا دینا. چنانچہ بڑی راحت کے ساتھ ہم کو سوار کرایا اور فون کر دیا وہاں استنبول کہ دیکھو اس قسم کے لوگ وہاں آ رہے ہیں, پلیز کوچ اسٹیشن پر پہنچ کر ان کا استقبال کرنا. تو وہ وہاں بھی آ گئے اور استقبال. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کھوانا کیا نہیں کھوانا, تو مہمان آ جائے تو ان کے لیے تو کھانا بنا ہی لینا چاہیے, سمجھ گئے نا بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. بعض لوگوں کی عادت تو یہ ہے, ایک طرف تو یہ سیناریو ہے, سمجھے گئے, ایسی سخاوت اور ایسی فراخ دلی, اور دوسری طرف بعض لوگوں کا حال یہ ہے فون جائے رہے کیم چو, ہاں دماغ تو چھو نا آج گھر میں نہیں بول رہے آوانا نہیں خبر کی, جو فون آ رہے تھے تو ہم آ بھی جائیں گے مہمان بنی رہے, تو پہلے ہی سے بہانہ نکال لے کہ نہیں آج تو کتنے گیلا چھ نا آج تو اپوائنٹمنٹ چھ ایم چھ ایم چھ. اور پھر اگر جو گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچنے کے بعد پہلے ہی دو تین سوال ایسے کرے کہ وہ سامنے والا ہی پٹ آف ہو جائے, اور وہ سوال کیا کیا رے ہوا کیم آوا نے کیا رے جوانا, ایسی باتیں ہیں دوستو, ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دل کھول کر مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. میں مدرسے میں بچوں کو سنا رہا تھا کہ مہمان جو تمہارے یہاں آ کر کھاتا ہے, سمجھ گئے نا, پیتا ہے, آرام حاصل کرتا ہے, وہ تم اس کو ایسی چیز پرووائڈ کرتے ہو کہ وہ چیز اگر وہ خود لینا چاہے اور خود تیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مثلا کھانا آپ نے اس کے لیے اس کے سامنے پیش کیا تو وہ کھانا ہوٹل میں بھی کھا سکتا ہے. آپ نے رہنے کے لیے اس کو روم دیا تو وہ ہوٹل کو بطور کرائے کی بھی لے سکتا ہے, اور کرایہ لے کر کرایے سے ہوٹل کے اندر بھی ٹھہر سکتا ہے. اور ادھر جو کچھ راحت کی چیز آپ نے اس کو فون استعمال کرنے کے لیے دیا تو وہ خرچ کر کے فون بھی باہر سے کر سکتا ہے, برابر ہے. لیکن اس کے بدلے میں یہ جو تم نے اس کو کھلایا اور اس کو پلایا اور اس کو جو تم نے راحت پہنچائی, سمجھے گا نا, یہ ایسی چیز ہے کہ مہمان خود کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا, لیکن اس کے بدلے میں مہمان نے میزبان کے لیے جو کیا ہے نا وہ پرائس لیس ہے. میزبان نے مہمان کے لیے جو کیا اس کی پرائس دی جا سکتی ہے, اس کی پرائس متعین کی جا سکتی ہے, لیکن مہمان میزبان کے لیے جو کرتا ہے اس کی پرائس نہیں دی جا سکتی, اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی, وہ پرائس لیس ہوتا ہے. میں کہوں وہ کیا, جیسے مہمان کے پھر دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا تو اس دعاؤں کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا, سمجھنا نہیں. وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں, اللہ تمہاری جان میں برکت دے ہوئے, اللہ تمہاری مال میں برکت دے ہوئے, اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے ہوئے, اللہ تمہاری خاندان میں برکت دے, تجارت میں برکت دے, ایسی ایسی دعائیں دے کر چل جاتا ہے کہ نہ پوچھو بات, اور وہ اخلاص والی دعائیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ احسان زندگی پر بھولتا نہیں, مرنے کے بعد بھی وہ احسان یاد کر کے تم پر تمہارے لیے کوئی اشارے ثواب بھی کرے گا. کیا کرے گا, اس کی کوئی قیمت. تو دل بڑا رکھو بھائی دوستو, بڑا, اور یہ عام کرو, رواج عام کرو. اللہ پاک ہم کو اس کی توفیق دے. تو مہمان میزبان گھر والا مہمان کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کی قیمت متعین کی جا سکتی ہے, لیکن مہمان میزبان کے لیے جو کر سکتا ہے اس کی قیمت متعین ہوگی. بہت اچھی دعائیں دیتا ہے سمجھے, اور خصوصاً جو نیک لوگ ہوں سمجھے, مشائخ قسم کے لوگ ہوں تو سمجھ لو تمہارا بیڑا پار, تو سمجھ لو تمہارا بیڑا پار. اس کے لیے جو تم نے تھوڑی سی قربانی کر دی نا تو تمہارے کیا. ایک شخص نے مجھے کہا بولٹن میں, بولٹن میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ جب دارالعلوم بری کے اندر تشریف لائے تھے تو حضرت کے آنے کی وجہ سے بہت سارے مہمان دارالعلوم میں جمع ہو گئے, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت سارے لوگ حضرت کو ملنے کے لیے آئیں گے. تو حضرت مہان شیخ مطالعہ صاحب نے ہر ٹاؤن سے بڑے بڑے لوگوں کو اور کمی مسجد کی کمیٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, اور بلا کر ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ دیکھو یہاں بہت سارے مہمان آئیں گے, دارالعلوم کیسے کھلائے گا ان کو, دارالعلوم کے پاس اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ ان سارے مہمانوں کا خرچہ برداشت کرے, ان کو اتنے دن تک کھلائے, ان کو اتنے دن تک پلائے, سمجھے, ان کا انتظام کرے. تو جو مخیر حضرات ہیں, جو پیسے والے حضرات ہیں, تو وہ کچھ تھوڑا تھوڑا نکالے گا, قربانی دے گئے اور مہمانوں کی مہمانی کرے, سمجھے. تو تم لوگ ان کی جو مسجد کی کمیٹی والے جو ہیں تم آپس میں پلیز مشورہ کر لو, اور مشورہ کرنے کے بعد تم مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح کی قربانیاں پیش کر سکتے ہو, سمجھے. تو کہتے ہیں کہ مشورہ ہوا, اور مشورے کے اندر مطلب میں باتیں ہوئی تو بولٹن کے چند ساتھیوں نے کہا کیا کہ لیوا کہیں مزہ نہیں مل رہا ہے مشورہ مت ان کے سے, یہ وہ لاگ تو نہیں کہ کہیں تھا ہے ان کے کہ وہ کرو ان کی کہ حضرت نے کہہ دی ہو کہ بڈو خرچوں ہو دے دیوا, سمجھا نا بس. ایک آدمی کا پہلے تو پوچھا کتنا خرچوں تھا لگ بھگ, یہ دیکھیں 20-25 ہزار پاؤنڈ نو خرچوں تھا یہ مہمان, تو کیا کہ ہاں کہہ دی حضرت نے کہ وہ بڈو دے دے بھائی میں مہمانوں کو کھلا دوں گا, مدر شیخ کے مہمانوں کو میں کھلا دوں گا. بس یہ دیے حضرت ماں یوسف صاحب نے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلانے نے اتنی بڑی قربانی پیش کی, جتنے بھی مہمان آئیں گے آپ کی وجہ سے تو سارے کے سارے مہمانوں کے کھانے کا انتظام ان کی طرف سے ہوا. حضرت شیخ کے کان میں یہ بات کہہ دی. جس شخص نے یہ پیسے دیے تھے اس کا کچھ ارادہ تھا کہ اس سے کچھ بزنس کریں گے, سمجھے گی. تو انہوں نے کہا کہ بزنس تو تھکو رہے ہیں, لاؤ ادھر ڈال دو ڈالے. کہتے ہیں کہ میں نے 20 ڈالے تھے, اللہ نے مجھے اس کے بدلے لاکھوں دیے. اللہ نے مجھے اس کے بدلے کیا ہے لاکھوں دیے, اپنی آنکھوں سے یہ بولٹن میں یہ اب بھی موجود ہے, لاکھوں دیے. تو کھلانے سے پلانے سے ہمارا مال گھٹتا نہیں, ہمارا مال بڑھتا ہے دوستوں, بڑھتا ہے, اور خصوصاً ایسے لوگوں کی. اب حضرت شیخ نے اس کے لیے کیسی کیسی دعائیں کی ہوگی کہ ہاں میرے مہمان کا اس نے اتنا اکرام کیا, اور میرا جو بوجھ تھا دارالعلوم پر میرے آنے کی وجہ سے جو بوجھ پڑتا تھا اس بوجھ کو اس شخص نے برداشت کر لیا, کتنی بڑی قربانی کی. جو دعائیں نکلی اب تک وہ خوشحال ہے, اب تک خوشحال ہے وہ سمجھے گی. اب وہ ملینئر ہے وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہری طور پر تو میں دیکھتا ہوں بہت خوشحال ہے, بہت اچھی حالت میں, بہت اچھی حالت کے اندر. تو دعا اسی طریقے سے حضرت ماں اسد مدنی نور اللہ مرکزہ کے متعلق میں نے سنا تھا کہ حضرت جس کے یہاں مہمان ٹھہرتے تھے تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس خاندان میں کوئی حافظ بن جاتا, پھر کوئی عالم بن جاتا, برکت سے دعا کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک کر دینا, اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دینا. تو ہمارے لیے تو تھوڑی سی قربانی ہوئی, کتنی تھوڑی سی قربانی ہوئی, ایک دن کی قربانی ہوئی, دو دن کی قربانی ہوئی, ہمارا آرام تھوڑا آگے پیچھے ہوا, لیکن اس آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کو جو راحت پہنچی نا تو اس نے دل سے جو دعائیں دی نا تو وہ دعائیں بہت کام کر جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرنا مارا ہوں دعا کر, ایسا نہیں, بلکہ ایسا کام کرو کہ وہ خود تم کو دعا دینے پر مجبور ہو جائے, وہ خود تمہیں دعا دینے پر مجبور ہو جائے, ایسا کام کرو. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کام کیا تو دعا خود بخود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل پڑی. کام کیا تھا؟ چھوٹا سا کام تھا دوستو, چھوٹا سا کام. ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت میمونہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. تو ایک دن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں آج آپ کے یہاں رات گزاروں گا, اور مقصد عبداللہ بن عباس کا یہ تھا کہ رات کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ آبزرو کریں, وہ دیکھیں کہ کیسی رات گزارتے ہیں. سمجھے نا, چنانچہ وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سو گئے, خالہ اس طرح سو گئی, اور میں یہاں سر رکھ کر اس ڈائریکشن میں سو گیا تو مجھے نظر کہا کہ پھر سو گئے آدھی رات یا اس سے پہلے یا اس کی کچھ تھوڑی دیر کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی, انہوں نے اللہ کا کچھ ذکر کیا, اور پھر اٹھ کر استنجا کے لیے تشریف لے گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ استنجا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کروائیں گے. کیا کریں گے؟ اور وضو کے لیے کیا چاہیے؟ پانی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ لا الہ الا اللہ, میں آپ کے لیے پانی پہلے سے تیار کر دوں. تو عبداللہ بن عباس وہ پانی لے آئے اور تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور دیکھا کہ پانی تیار اور موجود ہے تو پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو کہا کہ عبداللہ نے کیا یہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی اس ذکاوت کو اور اس ہوشیاری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہو ہو, یہ تو بڑا سمجھدار بچہ ہے, اور اس نے سمجھ لیا کہ اب مجھے دوسرا کام کیا کرنا ہے. سمجھے نا, اور اس نے ایسا کام کر دیا کہ اس نے میرے دل کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا. تو فوراً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا نکلی, اللہم علم الکتاب, یا اللہ اسے قرآن کریم کا علم عطا فرما. سمجھے کہ نہیں؟ تو چنانچہ مفسر امت بن گئے. کیا بن گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں دعائیں لینے کا. یہ نہ کہو کہ میرے لیے دعائیں کرو, ایسا کام کرو کہ سامنے والا خود بخود دعائیں دے دے. اس شخص نے یہ ایسا کام کیا, یہ 15,000-20,000 pounds دے دیے. شیخ حضرت شیخ سے کہنے نہیں گیا تھا کہ حضرت مارا دعا کر دو, لیکن کام ایسا کیا کہ بجائے حضرت محسوس صاحب نے اور خود حضرت شیخ ذکر نور اللہ قدہ انہوں نے کیسی دعائیں دی ہوں گی کہ آج تک وہ خوشحال ہے. تو بہرحال بات چلی گئی تھی, چل پڑی تھی مہمانی سے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کام یہ کیا کہ بچڑا بھون کر لے آئے. وقت بہت ہو گیا, انشاءاللہ اس پر آئندہ بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ذرا سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے, فراخ دلی کی دولت سے ہمیں مارا مال فرمائے, ہمارے دل کو تنگ نہ فرمائے, ہمارے دل کو کھول دے, اس عطا فرمائے, اس عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.